ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ، علی علی مولا، علی علی مولا، فقط ہے حزب الہی رہبر سید خامنائی، فقط ہے حزب الہی رہبر سید خامنائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خامنائی، خامنائی، خامنائی رہبر،
ہم سے ہے دور اپنا منشور، ہم جو کر زہرا سر اللہ کے ہے مشہور،
ہم حق کے قائل ہیں، حق بات کرتے ہیں، حالات جیسے بھی ہم لوگ نہ ڈرتے ہیں، یہ درس ملا ہم کو حیدر کے گھرانے سے، ہم کی مودت میں خوش ہو کے مرتے ہیں،
ہم سے ہے دور اپنا منشور، ہم کر زہرا سر اللہ کے ہے مشہور، حیات بن نزلہ، حیات بن نزلہ،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلہا، صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر، ایدان محترم، موضوع تو ہمارا جو چل رہا ہے وہ چل ہی رہا ہے، ابھی بیٹھنے سے پہلے پرچہ ملا ہے کیونکہ کافی زخیم ہے سوالات کا، ابھی اس کو پڑھنے لگ جاؤں گا تو پھر مشکل ہو جائے گی، اطمینان سے گھر جا کے پڑھوں گا، زندگی رہی تو کل اس کے جوابات دے دیں گے، کیونکہ ابھی میں نے پورا پڑھا بھی نہیں، وہ اتنا ابھی مجھے ملا ہے، وہ صاحب اطمینان رکھیں، زندگی رہی کل انشاءاللہ، کیونکہ موضوع سے متعلق ہے لہٰذا اس کے جواب دیں گے، اور دوسرا جو اہم مسئلہ آپ سے بلکہ آپ کے توسط سے، ظاہر ہے کہ سب ایجنسیاں بھی سن رہی ہوں گی، کان لگا کے سنتی ہیں اور پیغام پہنچ جاتا ہے جو پہنچانا ہوتا ہے، کہ دیکھیے محرم، تاسوع، عاشورہ بہت اطمینان سے گزرا، بہت اچھا گزرا، کیونکہ ایک تعاون کی فضا قائم تھی، حکومت سے تعاون ہماری غرض نہیں تھی، بلکہ تھا کہ محرم الحرام اطمینان سے بغیر وافیت گزر جائے، اس کو ہماری کمزوری کہہ لیجئے، مجبوری کہہ لیجئے، کہ ہم نہیں چاہتے کہ فساد ہو، ہمیشہ اور کبھی بھی نہیں چاہا کہ شہر میں فساد ہو یا شہر کی فضا خراب ہو، ہماری مجبوری، کیونکہ ہمارا دین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، قانون 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 کی بات کی جاتی ہے ہمارے ساتھ، اور جب قانون کے رکھوالے خود قانون کی پامالی کریں تو پھر کیا ہوگا، جب آپ کے ادارے خود قانون کو ٹھوکروں سے اڑائیں گے سر عام، تو پھر آپ عوام سے کیسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ قانون کی پابندی کرے گی، یہ ہم ایک جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں، جو گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اب تک تقریباً 10 بچوں کے نام ہم تک آ چکے ہیں، جن میں سے 2 کو انہیں شو کیا ہے، وہ بھی الٹا سیدھا بنا کے، وہ باقی کو تو شو بھی نہیں کیا کہ پکڑا ہے کہ نہیں پکڑا ہے، یہ گرفتاریوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ مہنگا پڑ جائے گا، آپ کو بہت مہنگا پڑ جائے گا، یہ ہم بالکل سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں، ہمارا پیغام پہنچ جانا چاہیے، اگر کوئی انٹروگیشن آپ کو کرنی تو آپ شو کیجئے، بتائیے، آپ کی عدالتیں، میں نے تو نہیں بنائی عدالتیں، جو آپ کے ملک کا قانون ہے اس کے تحت ان پر کام کیجئے نا، آپ بتائیے کہ آپ نے پکڑا ہے، آپ بتائیے کہ کہاں رکھا ہے، کہ تمام گھر والے ان کی ماں بہنیں بچے سب پریشان ہیں، بیویاں پریشان ہیں ان کی کہ کیا ہوا بھائی، کون اٹھا کے لے گیا، خدا نہ کرے کیا کچھ ہوتا ہے اس شہر میں صبح شام، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ شو نہ کرنا بتا رہا ہے کہ آپ خود قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آج جب آپ پکڑ کے لے گئے، گھر سے اٹھا کے لے گئے بچوں کو، کسی کو سڑک سے اٹھایا، کسی کو گھر سے اٹھایا، آپ شو کیجئے، بتائیے اگر کوئی انویسٹیگیشن کرنا ہے، کچھ کرنا ہے۔ ایسے بے گناہوں کو اٹھا اٹھا کے آپ بند کرتے چلے جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی، پھر ہم خاموش نہیں رہتے۔ تمام ذمہ داران کو ہم بات پہنچا رہے ہیں، یہ روش، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اور اگر اس کو تبدیل نہ کیا گیا تو پھر ہم سے بھی کوئی توقع کوئی نہ رکھے، ہم سوائے اپنے مذہب و ملت کے کسی کے وفادار نہیں ہیں۔ ہم اپنے مذہب کے وفادار ہیں، اپنی قوم کے وفادار ہیں، جو عہد ہم نے کیا ہے ہم اس عہد کے پابند ہیں۔ اور مسئلہ یہ نہیں کہ میں تین چار دن بعد زندگی نہیں، تو ظاہر ہے آپ سب کو اب تو پتہ چلا ہے، معلوم ہے کہ میں 20 محرم کے بعد چلا جاتا ہوں کراچی سے باہر، پاکستان کے دوسرے شہروں میں، تو پچھلے سال بھی چلا گیا تھا، آپ کو معلوم ہے 20 محرم کے بعد۔ تو بعض باتیں اٹھتی ہیں کہ صاحب باہر چلے گئے، باہر چلنے کا کیا مطلب ہے، پورا پاکستان ہمارا ہے، ہر جگہ مسئلے ہیں، ہر جگہ مسائل ہیں۔ میں جس حیثیت میں جہاں بھی جاتا ہوں وہیں پر آواز اٹھاتا رہتا ہوں، ایسا نہیں کہ کہیں میں جا کے کچھ اور باتیں کرتا ہوں، یہاں کچھ اور باتیں کرتا ہوں، میں ہر جگہ انہیں مسائل کو اٹھاتا ہوں۔ تو یہ میری ان کو بھی تنبیہ ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی، کہ وہ اپنی روش یہ نہ رکھیں۔ اگر انہیں کوئی انویسٹیگیشن کرنی، انٹروگیشن کہ بھائی میں حاضر ہوں، مجھے پکڑو، آپ نے میری ایف آئی آر کاٹی ہوئی، مجھے پتا ہے 13-14 آپ نے آپ مجھے پکڑی، میں کہیں بھاگ تو نہیں رہا، میں فرار تو نہیں ہو رہا ہوں، مجھے انویسٹیگیٹ کیجیے، مجرموں تو لوگوں کے سامنے لائیے، نہیں ہو تو ختم کیجیے سلسلے کو۔ یہ جو گرفتاریوں کے سلسلے شروع ہو رہے ہیں، یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو جائے گا۔ آگے چہلم ہے، شب داریاں ہیں، 8 ربیع الاول تک ہماری آزاداری ہے، یہ اگر ڈسٹربینس ہوگی تو پھر سب کے لیے ڈسٹربینس ہو جائے گی، پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا ابھی میں نے بڑے اچھے لہجے میں تنبیہ کی ہے، پیغام پہنچانا چاہیے کہ یہ روش، یہ طریقہ ایک قوم کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ درست نہیں ہے۔ جو ہے اس کو کھل کر آپ سامنے لائیے، بتائیے کہ پکڑا، تاکہ ان کا جو حق دفاع ہے، یہ حق دفاع تو کسی نے نہیں چھینا نا، چھینا ہے کسی نے؟ جو ان کا حق دفاع ہے، جو پاکستان کا قانون بھی دیتا ہے، شریعت کا قانون بھی دیتا ہے، وہ اس حق کو تو استعمال کرے نا، پتہ تو چلے وہ آخر ہے کیا مسئلہ کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ درست نہیں، اس کو بند کیا جائے، اور جن بے گناہوں کو پکڑا گیا وہ ویسے ان کے گھر پہنچا دیجیے، نہیں تو بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے، تاکہ اس کو ویسے ہی قانونی انداز میں، جو ان کا حق ہے وہ اپنا حق تو استعمال کریں۔ یہ کیا بات ہے کہ جہاں سے پوچھو کہتے اس نے پتا، کسی ادارے کو پتا نہیں، زمین نکل گئی آسمان کھا گیا، لیکن جب شیعہ پکڑے جائیں تو کوئی سو موٹو نوٹس لینے والا چیف جسٹس؟ اب سمجھ میں آ گئی آپ کے بات؟ آج ہمیں قاضیوں پر ہی بات کرنی ہے، یعنی جو جج ہوتے ہیں ان پر بات کرنی ہے ہمیں۔ تو یہ مجھے ایک میسج دینا تھا، اور انشاءاللہ پہنچ گیا ہوگا میسج، کہ یہ اپنی روش، یہ روش ایک قوم کے ساتھ، یہ رویہ، یہ برداشت قابل برداشت نہیں ہوگا، پھر مشکل ہو جائے گی، پھر آپ شکایت کریں گے، پھر ہمیں بھی پھر سارے اقدامات اٹھانا آتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک بار صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر، اور ایک دعا بھی کیجئے کہ پروردگار عالم بحق اسیران کربلا ان سب کو جلد از جلد رہائی عطا فرمائے، اور یہ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں، اور سب کو توفیق دے جہاں جہاں جو بھی بات کرنے والا ہے، کہ وہ سب ان اسیروں کے لیے بات کریں۔ میں تو کرتا ہی ہوں بات، لیکن سب کا یہ فریضہ ہے کہ سب اس پر بات کریں گے، جب سب مل کر بات کریں گے تو انشاءاللہ اور جلدی نتیجہ نکل آئے گا، لیکن جب سب مل کر بات کریں۔ خالی ایس ایم ایس چلانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ فضولیات ہیں کہ ایس ایم ایس بھی انہیں کو بھیجتے ہو کہ جو میدان میں کھڑے ہیں، خود تو پردے میں بیٹھے ہو، اپنا نام ظاہر نہیں کرتے ہو، صبح سے شام تک قوم کو ایس ایم ایس کیا کرتے ہو، پورے تحریک بیٹھ کے تمہاری ایس ایم ایس پہ چلتی رہتی ہے، لوگوں کو غیرت دلاتے ہو کہ گھر میں آئے کربلا لہو مانگتے ہو، تو بھی تو اپنا لہو بہا بھائی، تو بھی تو بھارا پردے سے سامنے تو بہا۔ یہ ڈرامے بازیاں جو صبح سے شام تک ایس ایم ایس پہ ہوتی ہیں، ان کو کاؤنٹر کیا کریں، اس کو تو بھی تو باہر نکل، تو جو سب کو کہہ رہا ہے خود تو چھپا ہوا ہے، اور ان کو کہہ رہا ہے کہ جو پہلے سے میدان میں کھڑے ہیں اور ہر مسئلے پہ بات کرتے ہیں، کوئی مسئلہ ایسا تو نہیں کہ جس میں میں نے تقیہ کر لیا اور اس پہ بات نہیں کی ہو، جیسے جرات کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ تو یہ دونوں طرف کا پیغام ہے کہ ایک جو ہمارے یہاں بھی ایسے بیٹھے تھے گھر میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں پوری تحریکے چلا رہے ہیں، یہ گھر والی تحریکے نہیں چلتی بھائی، آنا ہے تو مرد بن کے میدان میں آؤ، سامنے آؤ، ہمیں بھی پتہ چلے ہمارا ساتھ دینے والے کچھ لوگ ہیں۔ یہ میسیجز کے ذریعے کوئی مومنٹ نہیں چلتی ہے، احتجاج کہاں آ رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے احتجاج، کس نے کیا احتجاج بتاؤ بھائی، اب کوئی جگہ نہیں، کچھ نہیں ہے، کیا ہے، ایک میسیج بھیج دیا احتجاج کا، احتجاج میں کہاں ہو رہا ہے احتجاج, کس نے کیا احتجاج؟ آپ کر رہے تو بتاؤ نا, آپ کون ہو, آپ کہاں کر رہے ہو؟ ہمیں بتاؤ, ہم بھی جائیں بھائی, ہم بھی وہاں شریک ہو جائیں. یہ لوگوں کو ٹینشن دینے کا کوئی فائدہ صبح سے شام تک؟ بلکہ اس میں ایک اور بھی قید لگا دیتے ہیں کہ اگر دل میں احترام اہل بیت ہے تو اس کو فارورڈ ضرور کرنا. تو میں نے اس کو جواب بھیج دیا کہ احترام اہل بیت تو ہے مگر موبائل کمپنیوں کا احترام نہیں ہے میرے پاس کہ صبح سے شام تک ان کو فائدے پہنچاتا رہوں, میٹر ان کا چلتا رہے. تو یہ اس قسم کے یہ جو فیک میسیجز ہوتے ہیں, یہ جال بٹا, اس میں اکثر وہ کمپنیوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے کہ شیعہ قوم ایک میسیج چلا دو کہ فارورڈ کرو اگر مولا کی محبت والے. مولا کی محبت والا بیچارہ لگا رہتا ہے ہر وقت میسیج ہی فارورڈ کرتا رہتا ہے صبح سے شام تک. کیوں, اس کا کہنا کوئی حدیث ہے قرآن ہے, وہ کون ہے؟ ٹھیکے دار ہے, اس کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے. قرآن و حدیث تو نہیں ہے, تو اہل بیت کا محبت ہے, مولا کی محبت ہے, موبائل کمپنیوں کی محبت تھوڑی ہے کہ میں ان کا میٹر چلاتا رہوں, ان کا میٹر چلتا رہے صبح سے شام تک, ان کے بل بنتے رہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب میرے سامعین تشریف لا چکے, گزارش کروں گا جوانوں سے کہ آگے آگے تشریف لے آئیے, اس جگہ کو پر کر دیجیے, خلا کو پر کر دیجیے. صلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے محمد آل محمد پر. تو جہاں سے کل ہم نے بات کو چھوڑا تھا وہیں لے کر, وہیں سے لے کر آگے چلتے ہیں کہ فوج کا سربراہ کسے بنانا؟ باہمت آدمی, غیور انسان, پاک دامن ہو, اللہ رسول اور امام کا سب سے زیادہ چاہنے والا اور محبت کرنے والا ہو, کمزوروں پہ رحم دل, طاقتور کے سامنے اکڑ جانے والا ہو, اور اتنا حلیم اور بردبار ہو کہ اگر کوئی بدخوئی کرے اس کے ساتھ, بد کلامی کرے تو اس کا جواب بھی مسکرا کے دے دے. بد کلامی کا جواب بد کلامی سے نہ دے, یعنی اپنے نفس پہ اس کو اتنا کنٹرول ہو کہ طاقت کے نشے میں چور نہ ہو جائے, کمزوروں پہ اپنی طاقت کو نہ آزمائے. ہوتا ہی نا کہ جس کو جتنی طاقت ملتی جاتی ہے اتنا ہی وہ طاقت کے گھمنڈ میں نہ معلوم کیا سے کیا کرتا چلا جاتا ہے, کہ نہیں ایسا نہ ہو طاقت کے, بلکہ جتنی اس کی طاقت بڑھتی جائے اس کا سر جھکتا چلا جائے اللہ کے احسان کے بوجھ تلے, کہ اللہ مجھ پر مسلسل انعامات کر رہا ہے, مجھ پہ احسان کر رہا ہے, مجھے منصب دے رہا ہے. تو یہ منصب دینا خود اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا سر جھک جانا چاہیے اس رب کی بارگاہ میں جو رب تمہیں یہ منصب دے رہا ہے. یہ فوجی سربراہ کی خصوصیات مولا نے بتائی تھی کہ اس میں کوالٹی ہونا چاہیے. اس آدمی کو دیکھ کے آگے لانا اور اس کو فوج کا سالار بنانا جس میں یہ خوبیاں ہوں, اور اپنے سپاہیوں پر مہربان ہو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو, ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو, ان کے گھر کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو. یہاں تک ہم نے کل بات آپ کے سامنے کی تھی, تاکہ وہ وفادار رہیں, اپنے جرنیل کے وفادار رہیں. ایسا نہ ہو کہ اس کے گھر میں سب کچھ ہو اور سپاہی بیچارے بالکل ایسے باہر سے ڈھونڈ رہے ہوں اپنا کھانا پینا, اس کو مار پیٹ کے چھین رہے ہیں, اس کو مار پیٹ کے چھین رہے ہیں, ان کا بھی کیا قصور ہے؟ جب ان کو تنخواہ نہیں ملے گی اتنی گھر چلے تو وہ کیا کریں گے بیچارے؟ وہ بھی اسی لوٹ مار کے معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں کہ بھائی لوٹو مارو کھاؤ اسی طرح پورا کرو. بلکہ بعض تو کہہ کے بیچتے جاؤ شام کو, جب آنا تو میرے گھر کا سامان بھی لے کر آنا, میرے لیے بھی سامان لے کر آنا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, ان کو اتنا دو کہ وہ آسودہ خاطر ہو کے دشمن سے مقابلے کے لیے بالکل تیار رہے, انہیں کوئی فکر نہ ہو پیچھے کی. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. اب تمہارا حلقہ احباب کیسا ہونا چاہیے؟ مالک تمہاری ذمہ داری بڑھ گئی, اب تم ایک عام آدمی نہیں رہے. جب تمہاری ذمہ داری بڑھ گئی, منصب بڑھ گیا, تو اب تمہیں ہر جگہ اس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. اب تم ایک یوں عام زبان میں کہوں, عام آدمی, جناب مالک کے لیے نہیں کہہ رہا, سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں. اب تم وہ شخص نہیں رہے کہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بھی باتیں کر لیں, چوک پہ بیٹھ کے باتیں کر لیں, دہی بڑے کے چاٹ کھا لے کھڑا ہو کے, حالانکہ عیب تو نہیں سب کھانے, کوئی گانا گناہ ہے کیا؟ لیکن نہیں, اب تمہاری ذمہ داریاں کچھ اور ہیں, اب تمہاری شخصیت کے تقاضے کچھ اور ہیں. ایران میں, نجف میں, قم میں, مشہد میں امامے ابا قبا پہن کے لوگ اسکوٹر چلاتے ہیں, نہیں چلاتے؟ چلاتے ہیں نا, سائیکل بھی چلاتے ہیں, ہوٹل میں بھی بچوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں ابا قبا میں امامے میں. بغیر ابا قبا کے تو یہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ, لیکن وہاں ابا قبا میں امامے میں, یہ وہاں کا کلچر ہے, وہاں کوئی عیب نہیں ہے, لوگ اس کو عیب نہیں سمجھتے. لیکن یہاں کوئی امامے ابا قبا میں اسکوٹر پہن کے جائے, آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے کل؟ نہیں پڑھیں گے نا. بات حلال حرام کی نہیں, بات کیا ہے اس معاشرے میں جو معروف ہے, عرف جس کو کہا جاتا ہے, عرف عام میں یہ عیب ہے. یہاں جو عرف عام میں عیب سمجھا جائے کبھی بھی وہ حرکت نہیں کرنی ہے. یہاں عالم کے لیے اس طرح کا تصور نہیں ہے. تو یہ عرف عام اس کو کہتے ہیں کہ عرف عام میں وہاں کی دلیل آپ یہاں دے دیں کہ وہاں تو سب یہ کرتے ہیں, یہاں کرنا کوئی اب ہاں یہاں عیب ہے. جب یہاں ایک خاص نظر سے دیکھا جاتا ہے تو یہاں عیب ہے اس کے لیے. یہاں اس کے لیے سڑک پہ کھڑے ہو کے ابا قبا میں امامے میں کھڑے ہو کے چاٹ کھانا چھولے گا, یہ سب اس کے لیے عیب ہے نا عرف عام میں. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں, جیسے جیسے تمہارا منصب بڑھے گا تمہاری ذمہ داریاں اور تمہارے حلقے میں بھی تبدیلی. کیا مطلب تبدیلی آنی چاہیے؟ یہ نہیں کہ رشتہ داروں کو بھول جاؤ, غریب دوستوں کو بھول جاؤ, نہیں, تمہارے دربار میں ایسے لوگ ہونے چاہیے کیونکہ تم پہچانے جاؤ گے اپنے درباریوں سے. اپنے ہم رکاب لوگ, تمہارے جو ہم رکاب ہیں وہ تمہاری شناخت ہیں کیونکہ تم والی ہو. ہر آدمی تم تک نہیں پہنچے گا, تمہارے مشیروں کو دیکھ کے تمہارا پتہ چلے گا, تمہارے وزیروں کو دیکھ کے تمہارا پتہ چلے گا, تمہارے افسروں کو دیکھ کے تمہارا پتہ چلے گا, اور جو تمہارے صحبت نشین ہیں تمہارے احباب ہیں دربار میں ان کے ذریعے سے تمہارا پتہ چلے گا. لوگ ان کے اعمال کو پلٹا دیں گے تمہاری طرف. وزیر جو بھی کرے گا ذمہ دار کون؟ والی. مشیر جو کرے گا ذمہ دار کون؟ والی. افسر جو کرے گا ذمہ دار کون؟ والی. ساتھ بیٹھے ہوئے احباب جو کریں گے ذمہ دار کون؟ والی. تو اے مالک, بہترین اور خاندانی حسب نسب کے لوگ ان سے اپنا ربط و ضبط بڑھا لینا. یہ حسب نسب کی بھی بات کی, بے حسب بے نسب لوگ نہ ہوں جن کو ذمہ داریاں دی جائیں, معلوم ہی نہ ہو کہ کہاں سے آیا ہے, کدھر سے آیا ہے, کیا ہے اس کا سابقہ کیا ہے. مولا فرماتے ہیں حالانکہ مذمت ہے خاندان پہ بیجا فخر کرنا, مگر بیجا فخر کرنا, بجا فخر کرنے کو خود مولا نے کیا ہے. ہر امام نے فخر کیا ہے اپنے ہاشمی ہونے پہ, مطلبی ہونے پہ, خاندان رسالت ہونے پہ, اولاد رسول ہونے پہ. کیوں؟ جو ورثے کو سنبھالے اسے فخر کرنا زیبا ہے, اسے زیب دیتا ہے کہ فخر کرے. اگر ورثے کو سنبھال رہا ہے, ورثے کو نہیں سنبھال رہا تو سیادت کسی کام کی نہیں ہے. اچھا, یہی اولاد علی, یہ علی کی اولاد ہے. پھر لوگ یوں کہیں گے, فخر سے نہیں کہیں گے, او بھائی اولاد رسول. اچھا, یہ سید زادہ ہے. اچھا, یہ سید زادیاں ہیں. کبھی کبھی سننے میں آ جاتے ہیں نا یہ جملے, تلخ ہے جملہ, لیکن میں نے عرض کیا کہ میں ایک بالکل واقعیت پسند اور حقیقت پسند انسان ہوں, جو معاشرے میں دیکھتا ہوں آپ تک نقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حسب نسب دیکھ لینا اپنے حلقے احباب کے لیے, ان کا حسب نامہ نسب نامہ دیکھو, خاندان کی خوبیاں دیکھو, سابقہ دیکھو. ایسے لوگ تلاش کرنا معاشرے میں کہ جو خاندانی شرافت کے حساب سے بہترین ہو, ان کو اپنے گرد رکھنا تاکہ لوگوں میں تمہاری نیک نامی مشہور ہو, کیونکہ لوگ پہچانیں گے تمہارے حلقے احباب کے ذریعے سے. بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں اپنے نو رتن کی وجہ سے بدنام ہو جاتے ہیں, ساتھ بیٹھنے والوں کی وجہ سے شہر میں بدنامی ہو جاتی ہے. اچھے لوگ ہوتے ہیں, قابل ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اہل علم ہوتے ہیں, مگر ان کا حلقہ احباب, ان کی صحبت انہیں شہر میں بدنام کر دیتی. تو فلاں لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, یہ آوارہ قسم کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, مسخرے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہوتا ہے نا یہ. تو مولا کی نظریں کہاں کہاں ہیں ایسے لوگوں کو. اور دیکھو, جب ان کو بلاؤ, ان کو اپنے پاس رکھو, تو ان کی تمام ضروریات کا خیال کرنا تم پر فرض ہے, کیونکہ یہ شرفا ہیں. ان کے گھر میں کھانا بھی نہیں ہوگا, یہ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. لہذا یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی ہر ضرورت کا خیال کرنا, اور ایسا نہ ہو کہ بڑی ضرورتیں پوری کر دو اور سمجھو کہ تم بڑی ذمہ ہو گئے اور چھوٹی ضرورتوں کو بھول جاؤ. کیا مطلب بڑی ضرورت کو پورا کر دو, چھوٹی ضرورت کو بھول جاؤ؟ ایک خاندان ہے, معزز خاندان, تقسیم ہوئی. بزرگ میری بات کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ پائیں گے. تقسیم ہوئی, ہجرت ہوئی, محلات سے جگیوں میں آ گئے, فٹ پاتھ پہ آ گئے محلوں سے. امتحان زندگی کا چرخ چلا, کہاں سے کہاں آ کے گرے. ایسا ہوا, اب ان لوگوں کا تم نے پتہ چلایا, یہ خاندانی لوگ ہیں, اور آج قسمت نے ان کو یہاں پہنچا دیا, تقدیر نے یہاں پہنچا دیا, حالات نے یہاں پہنچا دیا. میں نے کیا کیا, اچھا بھائی یہ گھر آپ کا, یہ چابی لیجئے گھر. اور میں یہ سمجھا کہ بری ذمہ ہو گیا, میں نے گھر دے دیا. تو یہ مالک کو سمجھا رہے ہیں کہ مالک یہ نہ سمجھنا، بڑی ضرورت پوری کر دو، چھوٹی ضرورتوں کو بھول جاؤ۔ وہ بیچارہ گھر تو لے گیا، اب کیا کرے گھر کا، اس کے بعد تو کھانے پینے کوئی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو تو تم نے دیکھا ہی نہیں۔ لہذا جب تک وہ استقلال پیدا نہ کر لیں، جم نہ جائیں معاشرے میں، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا، بڑی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ان کی چھوٹی ضرورتیں بھی۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد بن بات کو۔ جب یہ خاندانی حسب نسب کے لوگ تمہارے ساتھ ہوں گے، لوگوں میں تمہاری نیک نامی ہوتی چلی جائے گی۔ ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا، اور چھوٹی ضرورتیں پوری کر کے نہ سمجھنا کہ تم نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا، نہیں، ہر وقت ان کی دیکھ بھال کرتے رہنا۔ اللہ نے تم پر یہ فرض کیا ہے، ان شرفا کی دیکھ بھال، جو حسب نسب کے لوگ ہوں، جو خاندانی لوگ ہوں، ان کا خیال رکھنا، نیک نامی تمہاری بڑھے گی۔ جہاں بھی جاؤ وہاں پہلے خاندان کے لوگوں کو دیکھو، یہ خاندانی لوگ، کیوں؟ ان کی بزرگیاں تمہیں بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ ان کی جو بزرگیاں ہیں، ان کی جو خاندانی شرافت ہے، یہ تمہیں بچا کے رکھے گی۔ اور ان کا ایک سابقہ ہے جو ورثے میں چلا آتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اہل علم کا خاندان ہوگا تو کتنے ہی حالات خراب ہو جائیں، آپ کو کھنڈرات بتا دیں گے کہ عمارت بہت شاندار تھی، ان کی گفتگو کا سلیقہ بتا دیتا ہے کہ کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ حالات نے اس کے کپڑوں میں پیوند لگا دیے تو کیا ہوا، اس کی گفتگو بتا رہی ہے کہ خاندان کوئی بہت بڑا ہے، خاندان پڑھے لکھے لوگوں کا ہے، خاندان اہل علم کا ہے۔ ایک صلوات اور بھیج دیجئے محمد علی محمد بن۔ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، سب کچھ تھوڑی ہے علم، علم بھی سب کچھ نہیں ہے، علم بھی ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا، اس علم کی بھی بڑی بڑی بلائیں ہیں۔ جب کتابی علم مل جائے انسان کو، صرف کتابی علم، تو بس اس کو بھی پروفیشن بنا لیتا ہے، ایک پیشہ بنا کے اس علم کو بیچتا رہتا ہے، پیشہ بنا لیتا ہے، اب اس سے زیادہ نہیں جانا چاہتا، بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کہا خالی علم نہیں، کتابی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک کریکٹر بھی، ایک سابقہ بھی، ایک خاندان کا، ایک حسب نسب، یہ سب ہونا چاہیے۔ جب سب چیزیں ہوں گی تو اس کا اثر معاشرے پہ ظاہر ہوتا ہے، نیک نامی کی صورت میں۔ اور یہی انسان کا پوری زندگی کی کمائی، معال زندگی یہی ہوتا ہے، مر تو جائے گا نا، مگر یہ لوگ معاف نہیں کرتے۔ اگر بے ایمانیاں کر کے گیا ہے، مرنے کے بعد بھی نہیں بخشتے، چھوڑتے نہیں ہیں، کہتے ہیں اللہ بخشے مر گیا، مگر چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کا بھیانک انجام دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد بھی کسی نے معاف نہیں کیا، اور وہی جو ایمانداری سے اور نیک نامی کے ساتھ زندگی گزار کے چلا گیا، اس کی اولاد کو دیکھ دے، فلاں صاحب کا بھائی، یہ ان کی اولاد ہے، احترام جاتا ہے۔ تو مولا نے یہ احترام دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ ادی حاتم تائی کے خاندان کو رسول نے احترام دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ حاتم تائی کے خاندان کو علی نے احترام دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ اسی لیے ادی ابن حاتم مولا کا صحابی، اور ترمہ ابن ادی حسین کے کربلا میں جانصاروں میں، حاتم تائی کا پوتا کربلا کے زخمیوں میں ہے، جانتے ہیں نا آپ۔ وہ مصائب کی بات نہیں اس لیے پڑھ دوں، ابھی آپ کے سامنے ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ اور وہ کیا ہے، اب یہ ہوتا ہی ہے کہ کربلا، کیونکہ 10 منٹ کے مصائب میں ہم نے رکھ دی، بہت سارے تاریخی واقعات پڑھے ہی نہیں جاتے، تو موقع غنیمت ہے پڑھ دوں۔ ترمہ ابن ادی کون ہے؟ یہ اتنے زخمی تھے، شدید شہید نہیں ہوئے، یعنی ان کے جان نہیں نکلی، بعد میں تو اب شہید ہی ہیں، جان نہیں نکلی، لاشوں کے درمیان میں چھپ گئے تھے ترمہ ابن ادی، یہ باقی رہے، اور جینی نے اپنے جابر ہوئے، یعنی یہ اپنی جان بچا کے نکلے، کیونکہ وہیں چھوڑ گئے تھے، 2 دن یا زخمی رہے، پھر بنی اسد کے لوگ ان کو نکال کے لے گئے، پھر یہ ٹھیک ہوئے، ترمہ ابن ادی، کیونکہ ان کے ذریعے سے بہت ساری روایات کربلا کی ترمہ ابن ادی سے بھی پہنچی ہیں۔ ہلال ابن نافع کا بھی نام انہی زخمیوں میں ہے، ان سے بھی پہنچے، لیکن ترمہ ابن ادی کا تو مستند ہے کہ زخمیوں میں چھپ گئے تھے، 2 کریکٹر تو مستند ہیں، ایک حسن مسنہ جناب قاسم ابن حسن کے بڑے بھائی، جن سے اولاد چلی، جن کے اولاد میں عبداللہ شاہ غازی، کبھی میں پڑھ بھی چکا ہوں آپ کے سامنے ان کے بارے میں، حسن مسنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک صلوات اور عنایت فرما دیجیے، اب یہ فوٹویں کھینچ رہی ہیں، بڑی مشکل ہے۔ خیر، تو کیا ہے، خاندان کا احترام، اور رسول کی حدیث کہ دیکھو کسی بھی قوم کا جو بزرگ ہے، شریف ہے، کسی بھی قوم کا، بے شک کافر ہوں، لیکن اگر خاندان محترم ہے تو اس کی اولاد میں اس کا احترام جاتا ہے، اس کی اولاد میں اس کا احترام جائے گا. یعنی اگر کسی محترم خاندان کا فرد ہے تو اس بنا پر اسے ذلیل نہ کرو کہ وہ کافر ہے. رسول یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر کافر کا بھی معزز ہے، یعنی ان کے کافروں میں کسی قبیلے کا سردار ہے، بڑا ہے، معزز ہے، تو اس کا بھی احترام کرو. کیوں؟ کہ اپنی قوم کا معزز ہے، اس کی قوم اس کا احترام کرتی. اور عزیزو، خود رسول کی اولاد کے ساتھ کیا کیا؟ چلیے چھوڑیے، عبدالعلی مزاری، حزب وحدت کے سربراہ، کس بے دردی سے انہیں مارا اور کس دھوکے سے مارا. اپنے قبیلے کا سردار تھا افغانستان کے عبدالعلی مزاری، اگر آپ کو ذہن میں ہیں یاد ہو، 12-13 سال ہو گئے ان کو شہید ہوئے، بلکہ 15 سال ہو گئے، 93 یا 94 میں انہیں شہید کیا گیا تھا. اریسٹ کیا ہے ان کو، پہلے مذاکرات کے لیے بلایا ہے، مذاکرات میں بلانے کے بعد پھر انہیں رسیوں سے باندھا ہے، پھر جہاد میں بٹھایا ہے، پھر ان کی توہین کی گئی. کوئی ان کے ناک کھینچتا تھا، کوئی ان کی ناک پہ مکہ، یعنی جیسے مسخرہ پن کرتے نا، اس کے بعد انہیں گولیوں سے اڑایا گیا. اور پھر چیمپئن تھے اسلام کے، اسی لیے تو بسترا لپٹ گیا نا جلدی، ظالم کو ظالم ٹکرایا، وہ ان سے بڑا ظالم تھا، اب روتے ہیں وہ ظلم کر رہا ہے. جب تم چند سال کے لیے آئے تھے تو تم نے کیا کیا تھا بامیان میں؟ تم نے کیا کیا تھا مزار شریف میں؟ تم نے کیا کیا تھا عبدالعلی مزاری کے ساتھ؟ تم نے اس قوم کے جو محترم تھے ان کو ذلیل و رسوا کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ آج جاہل ترین لوگ تمہارے سردار بن گئے، پست لوگ، پست ترین لوگ تمہارے سربراہ بن گئے، سالار بن گئے تمہاری اوپر، یعنی وہ بندوق لے کے تمہارے سر کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں جاہل لوگ، جن سے تم ڈرتے ہو کہ ان کے خلاف بات کی تو کہیں گولی نہ مار دیں ہمیں بھی. تو پیغمبر کیا فرمانے کے؟ محترم لوگ جو قوم کے ہیں. عملی طور پہ مولا کائنات نے بتایا، امام حسین نے بتایا، اور یہی کچھ سامنے بھی آیا کربلا تک اور آج تک یہ سلسلہ، کہ محترم ہے اس کا احترام کرو، کسی قوم کا معزز ہو تو مالک اپنے گرد تمہارے ایسے لوگوں کا مجمع ہونا چاہیے. اس کے بعد تلاش کرنا جو پاک ترین فرد ہے، جس کا سابقہ کبھی بے ایمانی کا نہ ہو، اسے قاضی بنانا. جسٹس کسے بنانا؟ جس نے ماضی میں کبھی کوئی بے ایمانی نہ کی ہو، ایسا نہ ہو خود بے ایمان رہا ہو، بعد میں کہتا ہوں غلطی تھی اب صحیح ہوں، حالانکہ خود بھی اسی بے ایمانی کی پیداوار ہے. یہاں کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی کیس بنا دے، کہیں اور کی بات کر رہا ہوں. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. کتنا یہ عجیب تماشا ہے، مذاق ہے کہ اسی بے ایمانی کی پیداوار اور چیمپئن بن کے بیٹھ جائے انصاف کا، تو انصاف کا جنازہ نہیں نکلے گا تو کیا ہوگا؟ جنہوں نے مال لگایا ہے انہی کے حق میں فیصلے ہوں گے، جو تحریک چلائیں گے، جو نعرے لگائیں گے، انہی کے حق میں فیصلے ہوں گے نا سارے. آپ کو کون پوچھے گا؟ غریبوں کو کون پوچھے گا؟ کتنے مار دیے گئے؟ پارا چنار کی سڑک بند ہے، سو موٹو نوٹس لیا تو بلا کے پوچھو کیوں بند ہے شہر؟ آپ تک کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ، ہر روز 2-3 شہید ہو رہے ہیں، سو موٹو نوٹس لیا گیا؟ کیوں لیا جائے؟ وہ وہاں لینا ہے جنہوں نے مال لگایا ہے، اربوں روپیہ لگا کے لائے ہیں، وہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی منہ بھرے جا رہے ہیں، یہ لو کوٹھیاں، لو بنگلے، لو. کیوں؟ تم نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، بڑی مشکل سے نکالا ہمیں. میں کسی کا حامی یا مخالف نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں یہ سب کا سب ایک چوروں کا بازار ہے. جو کل میں نے بات کی تھی کہ وہ سسٹم سسٹم سسٹم، کسی کی مخالفت کرنے کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی کی حمایت کر رہا ہوں. میں تو بتا رہا ہوں کہ بلبلا کیوں رہے ہو، جس نے مال لگایا اسی کا فائدہ ہو رہا ہے. اب جب تمہاری باری آئے گی تم اپنے مال لگانے والا لیا نا، اور حالات بدلنے والے ہیں. یہ جو جعلی ڈگریاں دوسروں کی قرار دینے، ابھی یہ نکلے ریٹائر ہوئے، ان کا دور ختم تو ہونا ہے نا، ختم ہونا ہے 2 سال 3 سال 4 سال، پھر دیکھیے گا سب کی جعلی ڈگریاں سامنے آئیں گی. میں چیلنج کر رہا ہوں، کتنے یقین کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، رہوں یا نہ رہوں بات ریکارڈ میں رہے گی. ان میں آدھے جعلی ڈگریوں والے خود ہیں، خود جعلی ڈگریوں والے، لیکن ابھی انہیں کون پکڑے؟ ابھی تو نہیں پکڑ سکتا، پکڑائی پکڑ میں تو آئیں گے کب؟ جب ان کا دھڑن تختہ ہو جائے گا پکڑ میں یہ بھی آئیں گے, کیونکہ اب تو بڑی جلدی جلدی پہیا چل رہا ہے نا دنیا کا. تو یہ جتنی بھی میں ججز کی باتیں کر رہا ہوں, پاکستان کے ججز کی باتیں نہیں کر رہا, ریکارڈ میں لا رہا ہوں یہ بات, یہاں کے ججوں کی باتیں نہیں کر رہا, کوئی کیس بنا دے توہین عدالت کا, یہ تو جہاں ہوتا ہے وہاں کی باتیں کر رہا ہوں. ایک تھا بادشاہ, سلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر, جی سمجھ میں آ گئی نا بات, ترکیب تو میں نے آپ کو بتا ہی دی تھی. ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایک تھا بادشاہ, بس وہ ایک تھا بادشاہ کر کے کہہ رہا ہوں میں, یہاں کی بات نہیں کر رہا, کہ اگر کہیں ایسا ہوتا ہوتا ہوں وہاں کی بات کر رہا ہوں. تو مالک قاضی کے عہدے پر ایسا اتنا آسان نہیں, لیکن بڑا مشکل ہے. تو مالک ایسے لوگ تمہیں بڑی مشکل سے ملیں گے, نہیں ملیں گے. علی کو نہیں ملے نا, اگر مل جاتے اتنی بڑی تعداد میں تو ظاہری طور پہ سسٹم ختم تھوڑی ہوتا, ظاہری طور پہ ختم تو نہیں ہوتا نا. ملے نہیں علی کو, گنتی کے لوگ تھے علی کے ساتھ, وہ بھی آدھے سے زیادہ مار دیے گئے, شہید کر دیے گئے, باقی تو عامت الناس تھے, ان کی فکر عام تھی بالکل, ہر آدمی اپنے لیے اچھائی چاہتا تھا. مالک مشکل سے ملیں گے, کیسا ہونا چاہیے, جلد باز نہ ہو کہ جلدی سے بس دلائل سنے اس کے دل میں جو آگے انہیں فیصلہ دے دیا تھا اسے, کہ نہیں, جب تک دلائل ختم نہ ہو جائیں فریقین کے, صبر کے ساتھ سنیں, جلدی میں فیصلہ نہ کریں. عورت روتی بھی آ گئی, چلاتی بھی آ گئی, یوں ہو گیا میرے سسرال نے مار پیٹ کے نکال دیا, میری زمین پہ قبضہ کر لیا, گھر چھین لیا, ایسا نہ ہو کہ فوراً جلدی سے فیصلہ کر دے. کیا پتا حقیقت کیا ہے, نہیں, جب تک حجت قائم نہ ہو جائے, جب یقین ہو جائے, دلائل مکمل ہو جائیں, جلد بازی سے کام نہ لے, پھر بے دھڑک ہو کے فیصلہ کریں, چاہے کسی کے حق میں جائے یا نہ جائے, جو فیصلہ کرنا ہے بے دھڑک ہو کے کریں, مگر دلائل سنیں, جلدی سے غصے میں نہ آ جائے. اس کی عدالت میں کوئی لڑے شور مچائے, جو مظلوم ہوتا ہے شور بھی تو کرتا ہے, کہ خبردار برداشت کرے بات کو, ان کی کڑوی باتیں بھی سنیں, فریقین کو پورا موقع دے, زیادہ بحث مباحثے سے تنگ نہ آ جائے, زیادہ مقدمے کے طولانی ہونے سے تنگ نہ آ جائے, کہ جلدی خارج کرو یا فائل میں ڈالو, 6700 6800 کچھ فیصلے کتنے دنوں میں اور چٹکی بجاتے ہوتے ہیں, چٹکی بجانے میں ہو جاتے ہیں. جس دہشت گرد ملا کو چھوڑنا تھا آتے ہی چھوڑ دیا, جی ضد ہے نا, کسی کی ضد میں جتنے اس نے پکڑے تھے سب دہشت گرد رہا کر دیے, جاؤ اور مارو اور دھماکے کرو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ضد میں کسی کی دشمنی میں دہشت گردوں کو چھوڑنا شروع کر دیں. کوئی بیچارہ انصاف کو ترس رہا ہے برسوں سے, اس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ایسا ہو, خوب اس کو تنخواہ دو, اتنی دو کہ اس کے پاس کوئی عذر نہ رہے, کوئی بہانہ نہ رہے بے ایمانی کرنے کا, کوئی بہانہ نہ رہے غلط فیصلہ کرنے کا, اور اپنے دربار میں بلند مقام دو اس کو, معزز بنا کے رکھو, تاکہ سب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے یہ بات کہ یہ والی کے بالکل قریب ہے اور یہ بکنے والا نہیں, لوگوں کے دلوں پہ اس کی روب بیٹھا ہو, ہیبت بیٹھ جائے, تاکہ لوگ اسے بات کرتے ہوئے سوچے, کیونکہ یہ منصب ایسا ہے قاضی کا منصب, اور اس پر مخبر لگا دو, عین عیون کہتے ہیں مولا اپنے جاسوس کو, کہتے ہیں میری آنکھیں ہیں, یہ عین ہے میری, اس پہ مخبر لگا دو, چیک کریں, بار بار ان کے فیصلوں کو دیکھنا, بار بار دیکھنا ان کے فیصلوں کو کہ کہیں کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر رہے, اور اگر اس کے بعد ان کے جرم ثابت ہو جائے, خود ان کی غلطی ثابت ہو جائے, تو ان کو جسمانی سزا دینا, یا یوں کہہ دوں کہ ان کی کھال اتار دینا. مولا نے جسمانی سزا کا لفظ یہاں استعمال کیا, ان کو جسمانی سزا دینا, خوب ان کو جس کو کہتے ہیں دھنائی کرنا, اور جو کچھ بھی ان کے پاس ہے سب ان سے چھین لینا, کیونکہ عذر نہیں ہے باقی. جب والی اتنا دے رہا تھا تو پھر بےمانی کرنے کا, رشوت لینے کا کوئی جواز نہیں تھا. یہ ثابت ہو جائے, کھال اتار دو ان کی مار مار کے, اور جو کچھ بھی ان کے پاس ہے سب چھین لو, یہ نہیں کہ بےمانی کرنے کا صلہ دو, لو ایک کوٹھی اور لو, یہ تمہاری بےمانیوں کا صلہ ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. اور مالک رعایا اپنے والی کے گرد حفاظتی حصار بنا دیتی ہے. کب؟ جب اس کا والی عدل و انصاف قائم کرے. رعایا کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا, رعایا تو صرف عدل و انصاف چاہتی ہے, امن و امان چاہتی ہے. ہر حاکم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ اس کے ملک کا امن و امان, یعنی اس کی آنکھوں کو سکون ملتا ہے, ٹھنڈک ملتی ہے, اس کے دل کو چین آتا ہے جب اس کی رعایا میں امن و امان قائم ہو جاتا ہے. تو مالک اس بات کو یاد رکھنا, رعایا کچھ نہیں چاہتی, رعایا چاہتی ہے امن و امان, شہروں میں امن قائم ہو, ملک میں امن قائم ہو. ایسے کیسے امن قائم ہوگا کہ جب تمہاری ضرورت پڑے دہشت گردوں سے دوستی, جب تمہیں سیٹ کی ضرورت پڑے دہشت گردوں سے دوستی, جب تمہیں ضرورت پڑے دہشت گردوں کو رہا کر دیا جائے اور سرکاری گاڑیوں میں بٹھا بٹھا کے بارڈر پار کرا دیا جائے. جی ایسا بھی ہوا ہے, کوئٹہ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ جیل سے ڈائریکٹ وی آئی پی گاڑیوں میں بٹھایا, بارڈر پار کر کے چھوڑ دیا گیا. تو لوگ کہاں سے توقع کریں گے عدالت کی, کہاں سے توقع کریں گے؟ ایک سیٹ کی حمایت چاہیے ہے, 58 دہشت گرد رہا کر دیے ہیں اور کورٹیں بھی جیسے تیار بیٹھی ہیں, انصاف انصاف کا نعرہ لگانے والی عدالتیں فوراً دہشت گردوں کو رہا کرتی ہیں. آرڈر آ گیا ادھر سے, بارگیننگ ہو گئی ہماری, یہ دونوں ہماری حمایت کریں گے, لہذا چھوڑو ان کے آدمی, رہا کر دو. اب کوئی پروسیس ان کے لیے نہیں, رات کو 2 بجے بھی جیل کا تالا کھلے گا, انہیں نکال کے لے جائیں گے, کاروائی صبح دیکھ لیں گے, ابھی مہینے بھر بات کر لیں گے. ابھی ان کو چھوڑو, رہا کرنا ہے, کیونکہ صبح اسمبلی میں ووٹنگ ہونی ہے, ہمیں ووٹ چاہیے. تو رعایا یہ نہیں چاہتی, یہ رعایا کبھی حکمرانوں کے برے وقت میں ساتھ نہیں دیتی. اسی لیے نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں, آج کہنے کی بات نہیں لیکن مجبور ہوں, کیونکہ آپ خود بھی محسوس کریں گے صبح سے میری بہت زیادہ مصروفیات تھی, بہت زیادہ تھکا ہوا تھا, تو میں تو سمجھ جاتا کہ پتہ نہیں کتنی مشکل سے پڑھ پاؤں گا, لیکن بہرحال کام ہو گیا, اللہ نے ہمت دے دی. بہرحال ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر. آج قاضیوں کی بات کر رہے ہیں, آج عدالت کی بات ہو رہی ہے, آج امن و انصاف کی بات ہو رہی ہے. معاشرے میں امن و انصاف کیوں نہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ اگر امن و انصاف قائم کرو گے تو تمہاری رعایا تمہارے گرد حفاظتی گھیرا ڈال دے گی, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گی, تمہارے لیے باہر نکلے گی. آج کیوں ایسا ہے؟ ایک چیز تو صاف ہے کہ عوام کو حکمرانوں پہ بھروسہ نہیں اور حکمرانوں کو عوام پہ اعتبار نہیں, نہیں ہے اعتبار نہیں ہے. جہاں عوام پہ اعتبار ہوتا ہے وہاں مشکل وقت میں عوام کو پکارا جاتا ہے, کیونکہ جانتے ہیں کہ عوام نہیں نکلے گی ہمارے لیے, عوام ہماری حکومت نہیں بچائے گی, کیونکہ عوام تو خود تنگ ہے. تو کسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ عوام اور حاکم میں فاصلہ ہے, ان کو اس پہ اعتبار نہیں, اس کو ان پہ اعتبار نہیں, لہذا دیکھے گا کہاں, کون بٹھانے والا ہے, کون حکومت سے اتارنے والا ہے, کون چڑھانے والا ہے, کس کی آشیرواد چاہیے. تو عوام پہ بھروسہ نہیں کرتا, کیوں؟ جانتا ہے کہ میں نے عوام کو دیا ہی کیا ہے جو عوام میرا ساتھ دے گی, لہذا اس کی طرف دیکھو. جب اس کی طرف دیکھتے تو وہ کہتا ہے اور ظلم کرو, اور ٹیکس لگاؤ, پھر ہم ضمانت دیتے تم بیٹھو گے 4 سال اور. اب تو 4 سال بھی نہیں, مہینہ مہینہ گن کے چل رہا ہے, اگلے مہینے کرنا ہے حکومت نہیں کرنا, فلاں چیز پہ پیسے بڑھاؤ. پیچھے ہو گئے نا, ہونے لگا تھا نا کہ جا رہے ہیں. ایک کی بات نہیں کر رہا, جو آئے گا وہ بھی یہی, جو گئے تھے وہ بھی یہی, اگلے مہینے بیٹھے رہنا ہے, یہ ٹیکس لگاؤ. ایک مہینہ ہو گیا, اچھا بھائی اب اگلے مہینے بیٹھنا ہے. اب تو ایسا لگ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے کہ ہر مہینے کے حساب سے حکومت چل رہی ہے, ایک ایک مہینہ ایک ایک دن گن گن کے گزار رہے ہیں, اور آنے والوں کا بھی یہی حال ہے, وہ بھی انتظار کریں کہ کب ہو. وہ کہتے ہیں ہم زیادہ کام کریں گے تمہارے لیے, پہلے ہمیں دے دو. تو عوام اور حاکم کا رابطہ ٹوٹ جائے, بھروسہ ختم ہو جائے, عوام بھی جانتی ہے کہ دھوکہ دے رہا ہے, وہ بھی جانتا ہے کہ عوام میرا ساتھ نہیں دے گی, لہذا کہاں دیکھے گا؟ ان طاقتوں کی طرف دیکھے گا. تو مولا فرماتے ہیں مالک امن و امان قائم رکھنا اپنے شہروں, امن و امان ٹھنڈک ہے حاکم کے دل کی. اس حاکم کو فخر کرنا چاہیے کہ میرے دور میں میرے شہروں میں امن و امان ہے, لوگ سکون سے ایک جگہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں. پھر یہاں ایسی صورتحال ہے کوئی؟ یہاں تو جون ایلیا کا وہ شعر ہر رات کو گھر پہنچ کے یاد آتا ہے کہ آج کا دن بھی خیر سے گزرا، سر سے پا تک بدن سلامت ہے۔ جون ایلیا کو کچھ بھی کہیے، بہرحال شاعر تو بہت بڑا تھا نا، بہت بڑا شاعر تھا، انہیں حالات کراچی کے، اب تو پورے پاکستان کے ہی حالات ہیں کہ جو دن گزر جائے گھر پہنچتا ہے آدمی کہتا ہے بھائی خیریت سے گزر گیا، بڑی بات ہے آج کا دن، یا تو ایک لمحے کا پل کا نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو جب امن و امان نہیں ہوگا تو کبھی یہ توقع نہ کرو کہ لوگ تمہارا برے وقتوں میں ساتھ دیں گے، کیونکہ لوگوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حاکم کی، امن و امان ہے ہی نہیں، کیسے قرار آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ سب کچھ ایڈ ہاک بیس پہ چل رہا ہے، اوپر اوپر چل رہا ہے، سب کچھ اوپر اوپر چل رہا ہے، ایڈ ہاک بیس پہ چل رہا ہے، عبوری انداز میں چل رہا ہے سب۔ آج کا دن گزارو، کل کا دن گزارو، آج کا ہفتہ گزارو، کل کا ہفتہ گزارو۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ بھیا آپ ختم کر دو، بہت ہو گئی تصویریں یار، ایک صلوات اور بھیج دیجئے، پریشان ہے۔ اتنے میں نے ہاتھ پیر ہلائے، کوئی تو پوز بنی گیا ہوگا۔ ایک صلوات اور بھیج دیجئے۔ خیر، بہرحال میں نے عرض کیا کہ میں نہیں تھا اس کے، مگر خدا کا شکر ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ ہو گیا، معذرت قبول کر لیجیے گا۔ لیکن میں نے بتایا کہ باڈی تو جذبہ کچھ بھی ہو، جسم تو جسم ہے نا، تھک بھی جاتا ہے کبھی کبھی، ہو جاتا ہے، آج سارا دن میرا ایسے ہی گزرا، بہرحال کچھ مصروفیات میں، جس کی وجہ سے تھکن مجھ پہ سوار ہے۔ اور یا علی، ابا بھائی یہ نعرہ پہلے لگا دیا ہوتا تو شاید میں نے جان کچھ آ گئی ہوتی مجھ میں۔ خیر، ایک صلوات اور بھیج دیجیے۔ ہم خیر، تو عزیز تو یہ تھے علی کے جانثار، کہ علی نے جن کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے ایک دستور دے دیا۔ اب مجھے بتاؤ، میں آج کی کیفیت بتاتا ہوں، پھر کربلا لے کے جاؤں گا آپ کو۔ آج اگر کوئی تھوڑا سا زیادہ معرفت تو کوئی لے ہی نہیں سکتا نا علی کی، تھوڑا سا علی کو پڑھ لے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل اس دنیا میں لگتا نہیں ہے، بالکل مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، پڑھ کے دیکھ لو علی کو۔ جب علی کے دستور کو، علی کے منشور کو پڑھتا ہے نا، اس کا دل نہیں لگتا کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، کس دنیا میں آ گیا ہوں، کس وحشت کے دور میں زندگی گزار رہا ہوں۔ تھوڑا سا علی کو پڑھ لے، اس کا دل کہیں نہیں لگتا، اس کے سامنے کچھ سجتا ہی نہیں اس کی نگاہوں کے سامنے، جو تھوڑا سا علی کو پڑھ لیتا ہے، تھوڑا سا، معمولی سا، نہ معلوم کن وادیوں میں چلا جاتا ہے کہ میں کہاں آ گیا، علی کیا ہے، میں کیا ہوں، اس کا کہیں دل نہیں لگ سکتا، کہیں دنیا میں کسی دروازے پہ دل نہیں لگ سکتا۔ جس کو زیادہ معرفت ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا، جس کو اور معرفت ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا۔ سمجھ میں آتا ہے کہ میسم تمار پر کوئی اثر نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں یا پیر کاٹے جائیں، اس کی دنیا کچھ اور تھی، وہ جانتا تھا بابا کچھ نہیں ہے، جانا ہی ہے، مگر علی کی محبت کے جو شیرینی میں چکھ چکا، اس کے آگے تلواروں کے زخم کچھ بھی نہیں۔ اور یہی احوال آپ کو نظر آئے گا جناب قاسم کا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے اس جملے کا مطلب، کہ شہد سے بھی زیادہ شیر، جو حسین کے عشق میں ڈوبا ہوا ہو، جو حسین کی معرفت میں ڈوبا ہوا ہو، وہ شب عاشور یہی تو کہے گا، مولا یہ جو آپ بار بار فرماتے ہیں کہ چھوڑ کر چلے جائیں، چھوڑ کر چلے جائیں، اچھا تو بتائیے آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ میں آیا، حالانکہ اتنی بڑی دنیا ہے انصار حسینی، کہیں بھی چلے جائیے، مگر وہ اعلان کریں شب عاشور کہ جو سر حسین کی چوکھٹ پہ جھک گئے ہوں، اب دنیا میں کوئی در ایسا نہیں جہاں وہ جانے کے قابل ہوں، کہیں نہیں جا سکتے۔ کہاں ملے گا یہ مزہ، کہاں ملے گی یہ لذت، یہ لذت جو آلام میں ہے۔ کہتے نا کہ شدت لذت آلام، کہاں سب کو نصیب، کس کو نصیب ہے، لوگ تو غم میں ڈرتے ہیں، غم سے گھبراتے ہیں، یہ لذت تو کسی کسی کو ملتی ہے نا، کہ جو مصائب میں جو لذت ہے وہ خوشیوں میں نہیں ہے۔ یہ راز کہاں سے ملا لوگوں کو، شدت لذت آلام، کہاں سب کو نصیب، یہ وہ نعمت ہے جو شبیر عطا کرتے ہیں. سب سے بڑی نعمت ہی غم شبیر, سب سے بڑی نعمت غم شبیر. لوگ خوشی ایسے نہیں منا سکتے جیسے آپ غم مناتے ہیں. اس غم کے ایام کے جانے کا آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ اتنی جلدی چلا گیا محرم, ابھی تو آیا تھا. لوگ خوشیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں, انہیں کیا معلوم کہ غم حسین کتنی بڑی نعمت ہے, اس غم میں کتنی لذت ہے. تو یہ اس طرف میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو تھوڑی سی تھوڑا سا پڑھ لے تو اس کا حال عجیب ہو جاتا ہے, مگر پڑھنے کے لیے شرط ہے کہ دل کی آنکھوں کو کھلا رکھے. دل کی آنکھیں کھلی رہیں تو کتنی ہی بڑی مصیبت نازل ہو جائے, جس دل میں حسین گھر کر گیا ہو وہاں مصیبتیں بھی نعمت میں بدل جاتی ہیں. ہر ہر مصیبت پہ, ہر ہر مصیبت پہ جزا دیتا ہے حسین, جو حسین کے نام پر مصیبت آئے. اس دور میں کہ جب پورے عالم اسلام میں یک طرفہ پروپیگنڈا چل رہا ہے, جن دلوں میں حسین کی محبت تھی وہ کہیں بھی ہو, دنیا کے کسی کونے میں ہو, سوائے حسین کے ان کے دلوں پہ کوئی حکومت نہیں کر رہا تھا. وہ سیاہ فام حبشی غلام ہو یا گھر میں کام کاج کرنے والی کنیزیں ہوں. نبی آج پانچویں چھٹی مجلس ہے اور اس میں ہم اسی کنیز کا ذکر کرتے ہیں حسین کی, کہ جو اس محبت حسین کی وجہ سے کردار اس کا امر ہو گیا ہمیشہ کے لیے. واقعہ کربلا میں اس کا نام ایک لازمہ بن گیا, اس کے ذکر کے بغیر واقعہ کربلا ادھورا ادھورا سا لگتا ہے. جتنے بھی کردار ہیں یہ کربلا کے, اسی لیے تو حسین لائے تھے کہ ان سب کو اپنے ساتھ ساتھ زندہ کر دے ہمیشہ کے لیے. اور اسی ایک کردار کا نام ہے شیریں. نام سے ہی ظاہر ہے کہ عجمی ہے, عرب نہیں ہے. جناب شہر بانو کی کنیز, اور حسین آزاد کریں کہ جاؤ تمہیں آزاد کر دیا جناب شہر بانو کے بعد. اور یہ وہ کنیز ہے جو آزاد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. وہی والی بات کہ مولا آپ کو چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں. اتنی میں نے مختلف انداز میں تشریح کر دی اس بات کی کہ جہاں تھوڑی سی ذرا سی معرفت تھوڑا سا پڑھ لے علی کو, پھر اس کا دل نہیں لگتا کسی چیز میں. تو یہ شیری بھی یہ کہہ رہی کہ مولا میں کہاں جاؤں اس در کو چھوڑ کے, مگر حکم ہے امام ہے. نہیں شیری, مسئلہ ہے جیسے میں کہ تم جاؤ اور یہ مال و متاع, یہ زمین کا ٹکڑا, یہ سامان لیتی جاؤ. اب روایت وہی جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں, صرف انداز میرا ہے. جتنی اجازت دی ہے فقہا نے مصائب میں, میں اسی حد تک جاتا ہوں, اس سے آگے نہیں جاتا. بس الفاظ انداز میں روایت وہی جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں جناب شیری کی. بس شیری نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں آزادی کے سوا, تو ایک شرط رکھ دیتی کہ مولا پھر ایک بات آپ کو بھی میری ماننا ہوگی. مجازن میں شرط کا لفظ استعمال کرتا ہوں ہمیشہ, مجازن, کہ مولا پھر آپ کو بھی میری ایک بات ماننی ہوگی, اس کنیز کی ایک بات ماننی ہوگی. کہو شیریں کیا بات ہے؟ کہ مولا آپ وعدہ کیجئے کہ میرے مہمان بنیں گے. حسین نے کچھ سوچ کر جواب دیا, جاؤ شیریں وعدہ رہا تمہارے مہمان بنیں گے. نہیں مولا بات مکمل نہیں ہوئی, آپ اکیلے نہیں, آل رسول کے ساتھ میرے مہمان بنیں گے, اولاد رسول کے ساتھ, شہزادے شہزادیوں کے ساتھ. حسین نے کچھ سوچا اور کہا, جا شیری وعدہ رہا پورے خانوادے کے ساتھ تیرا مہمان بنوں گا, مگر شیری ایسا نہ ہو کہ مہمان بنے تو پہچان بھی نہ سکے. ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے, مولا میں آپ کی نمک خار بھلا ایسا ہو سکتا ہے تو میں آپ کو بھول جاؤں. اچھا شیری جا. سب اپنے اپنے حساب سے اہل بیت کے افراد خلعتیں دے رہے ہیں, انعامات دے رہے ہیں کہ سفر پہ جا رہی ہے. شیری چلی جا. شیری نے دیکھا کہ چادریں بہت زیادہ جمع ہو گئیں. مولا یہ اتنی ساری چادریں, مولا نے کہا لے جا کبھی کام آ جائیں گی. کچھ نہ سمجھی شیری, چلی گئی کوفے کے باہر, ایک قطع زمین خرید کے رہ رہی ہے, بلند مقام پہ گھر ہونے کی وجہ سے قلعہ شیری کے نام سے مشہور ہو گیا. بستی میں لوگ احترام کرتے ہیں سب, کیوں؟ اہل بیت کی کنیز رہی ہے, عزت ہے. اور شیری بھی فخر سے سب کو کہتی ہے دیکھ لینا ایک دن, کیونکہ امام نے وعدہ کیا ہے میرا مولا ایک دن میرا مہمان بنے گا, پھر میں تمہیں اپنی شہزادیوں سے ملاؤں. بستی کی عورتوں میں خاص مقام ہو چکا ہے شیری. آخر خبر ملی ایک دن کہ حسین مدینے سے چل پڑے ہیں عراق کے ارادے سے. خوش ہو گئی, سب جمع کر لیا. بستی کی عورتوں کو دیکھو, میں کہتی تھی نا بس اب دن قریب آ رہے ہیں, میرا مولا میرا مہمان بنے گا. جیسا مہمان ویسے استقبال کی تیاریاں. ساری خواتین اس کے ساتھ مل کر نیا رنگ و روغن, گھر کی چیزیں بدلنا. جیسے آپ جانتے ہیں کہ جتنا بڑا مہمان ہو ویسا اہتمام. مگر دن گزرتے گئے, ہفتوں میں بدلے, ہفتے مہینوں میں بدلے, انتظار بڑھتا چلا جا رہا ہے. پتہ نہیں کیسی کیسی خبریں آ رہی ہیں کہ دل بھی گھبرا رہا ہے شیری کا کہ کیا ماجرا پیش آنے والا ہے آخر. کیسی کیسی خبریں آ رہی ہیں. بس اب یہ ہوا کہ روز بیٹھ جاتی ہے دروازے پہ, راہوں پہ نظریں ہیں. شام ہوتی ہے, بند کر کے دروازہ قلعے کے اندر. ایک شام ایسا ہوا شیری قلعے کا دروازہ بند کر کے جب آرام کرنے کے لیے آئی تو خادموں نے آ کر بتایا شیری دروازے پہ حاکم کے سپاہی آ کر ٹھہرے. شام جا رہے ہیں, کچھ باغیوں کے سر لے کر, ان کے ساتھ کچھ قیدی بھی ہیں, ان قیدیوں میں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں, رات تیرے قلعے میں گزارنا چاہتے ہیں. شیری خود اٹھ کے آ گئی. اب جو دروازہ کھول کے دیکھا تاریکی ہے, سپاہی نظر آئے, نیزوں پہ کچھ مقتولین کے سر بھی نظر آئے. مگر ایک تو اندھیرا اور دوسرے وہ سر لہو میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور پھر کوئی تصور بھی نہیں, لہذا پہچاننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نظریں ہٹا لی, ایک اور منظر دیکھا, ایک بیمار اور لاغر جوان زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے, تو کہ گرابار اس کے گلے میں, جس کے وزن سے اس کی گردن جھکی ہوئی ہے. شیری یہی سمجھی. ارے شیری کو کیا معلوم کہ اس کی گردن کو گلے کے توق نے نہیں جھکایا. یہ تو اپنی نظریں اٹھا ہی نہیں سکتا, کیونکہ جب نظریں اٹھائے گا یا بابا کے سر پہ پڑے گی یا ماں بہنوں کے کھلے سر پہ. شیری نے پھر نظریں گھمائی, ناکوں پر دیکھا اور سمجھ گئی کہ کوئی بہت ہی محترم خاندان کی بیویاں ہیں. کیوں؟ شیری نے دیکھا کہ ان بیویوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا. فوراً دروازے کھلوا دی کہ آ جاؤ, رات میرے قلعے میں گزار لو. جب سب داخل ہو گئے, سپاہی حجروں میں چلے گئے, شیری نے دیکھا کہ قیدی وہیں دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھے. سمجھ گئی شیری ان قیدیوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. گئی سپاہیوں کے پاس, اگر اجازت ہو تو کچھ حجرے ان قیدی عورتوں کے لیے بھی کھول دو. کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں, تیرا گھر ہے. دوڑی دوڑی آئی, آؤ, میں نے اجازت لے لی, آؤ آرام کرو. جب تک میرے گھر میں ہو میں وعدہ کرتی ہوں جو خدمت ہوگی کروں. غذا بنانے کا حکم دیا قیدیوں کے لیے, غذا بنائی جائے, بہترین حجروں میں لا کے ان کو ٹھہرا دیا. ٹھہرانے سے پہلے ایک بات کہی کہ دیکھو اطمینان رکھو میرے گھر میں تمہیں کوئی اذیت نہیں ہوگی. کیوں؟ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کبھی قیدیوں کا تماشا نہ کرنا, کبھی انہیں تکلیف نہ دینا. آؤ تم میرے مہمان ہو. اب بیویوں نے جب اتنا مہربان دیکھا شیری کو شیریں سب کو ٹھہرا کے جب واپس جانے لگی تو ایک بی بی نے کہا شیریں ایک بات سنے گی؟ کہو کیا بات؟ کہ دیکھ اگر ہو سکے تیرا گھر ہے اجازت لے لے, بس رات بھر کے لیے ہمارے مقتولین کے سر ہمیں دلوا دے. شیریں گئی, جا کے بات کی میرا گھر ہے محفوظ ہے کہیں نہیں جاتے, مناسب سمجھو تو رات بھر کے لیے نیزے جن پر یہ سر ہے مقتولین کے دے دو, بھجوا دے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. سر بھی آ گئے مگر شیریں کی حیرانگی کی کوئی حد نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ اپنے مقتولین کے سر لینے کے بعد بھی کوئی بی بی روتی نہیں ہے. بڑا تعجب ہوا شیریں کو کہ اپنے مقتولین کے سر لینے کے بعد بھی یہ روتی نہیں, کیا مسئلہ ہے؟ اب جب پھر واپس جانے کے لیے مڑی تو اسی بی بی نے کہا شیریں جب سے ہمارے وارث قتل کیے گئے ہیں ہمیں رونے کی اجازت نہیں, تیرا گھر ہے شیریں اگر تو اجازت دے تو ہم آہستہ آہستہ رو لیں. جزاکم ربکم. شیریں تڑپ اٹھی, ارے بی بیو میرا گھر ہے جی بھر کے رو, کوئی پابندی نہیں تمہارے رونے پہ, جتنا جی چاہے رو مگر دیکھو جب تم اپنے مقتولین کا ماتم کرنا تو میری ایک حاجت ہے دعا کرنا پوری ہو جائے. ایک بی بی نے پوچھا شیریں بتائے گی کیا حاجت ہے؟ کہا ہاں ہاں کیوں نہیں, ارے میرا مولا حسین راستے میں, میری شہزادی ثانیہ زہرا راستے میں ہے, دعا کرو میرے مہمان خیر سے میرے گھر آ جائیں. کوئی جواب نہیں دیا بیویوں نے. ادھر شیریں واپس پلٹی, کانوں میں آواز آئی ہائے میرا ماں جایا حسین. بس اتنا سننا تھا شیریں تڑپ کر واپس پلٹی, او بی بی سب روئے مگر تجھے رونے کی اجازت نہیں, تو نہ رو تو نہ رو, اور اگر رونا ہی چاہتی ہے تو اپنے مقتول کے کسی بھائی کا نام لے کے رو لے, یہ نام لے کے نہ رو, یہ نام لے کے نہ رو. وہ بی بی کہتی ہے شیریں قبول ہے. ادھر شیریں واپس مڑی, کانوں میں آواز آئی ہائے میرے عباس کا بھائی. پھر واپس پلٹی شیریں, خبردار یہ نام بھی لے کے نہ رو, اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا تو وہ نام لے کے رو. وہ بی بی کہتی ہے شیریں یہ بھی قبول. جیسے ہی شیریں واپس پلٹی آواز آئی ہائے میرے اکبر کا بابا. شیریں سے نہ رہا گیا, اس بی بی کے سامنے دو زانو بیٹھ گئی, ہاتھ جوڑ لیو بی بی جب سے تو میرے گھر میں داخل ہوئی ہے میرے دل کو قرار نہیں ہے. ارے اپنا تعارف تو کرا, تو ہے کون؟ یہ جتنے نام لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے نام ہیں. وہ بی بی خاموش رہی تو شیریں کہتی ہے تجھے تیرے حسین کی قسم دیتی ہوں, بتا تو کون ہے؟ بس عزادارو زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے. بھائی کی قسم سنی, چہرے کے بال ہٹا کے کہا شیریں بھول گئی نا, بھول گئی نا شیریں؟ ارے میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا ایسا نہ ہو تیرے مہمان بن جائیں, تو پہچان بھی نہ سکے. شیریں پچھاڑے کھانے لگی, سینہ پیٹتی ہے منہ پیٹتی ہے, بال بکھرا دیے. اے میری شہزادی یہ کس عالم میں دیکھ رہی ہو؟ میرا مولا حسین کہاں ہے؟ میرا آقا عباس کہاں ہے؟ میرا شہزادہ علی اکبر, میرے شہزادے اون محمد قاسم, اتنے نام جو لیے. زینب نے ہاتھ تھام کر کہا بس کر شیریں بس کر. ارے کس کس کا نام لے گی؟ بھرے گھر کو لٹا کے آ رہی ہوں, گنجے شہیدہ میں سلا کے آ رہی ہے زینب. شیریں بس اتنا سن لے, کوئی باقی نہیں بچا سوائے سید سجاد کے. شیریں اپنے مولا سے ملنا چاہتی ہے, اپنے مولا سے ملے گی. یہ جو سب سے بلند نیزے پہ سر ہے یہی تیرے مولا حسین. اتنا سنا پس سر و سینہ پیٹتی ہوئی چلی نیزے کی جانب، پکارتی جاتی ہے اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا، اے میرے امام، اے میرے آقا، ارے خوب شرف میزبانی بخشا، خوب مہمان بنے ہو میرے، کیا میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زینب ام کلثوم میری مہمان بنے، ان کے سروں پر چادریں بھی نہ، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. ماتم حسین.